والصلاة والسلام على من لا نبي بعد لا نبي بعده ولا رسول بعد وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحاب الذين أوفوا عهدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. صدر کانفرنس، قابل قدر علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام سامعین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج 12 دسمبر 1993 کی تاریخ میں آپ کے شہر سرگودا میں چوک حضرت عثمان غنی میں خلیفہ بلا فصل کے عنوان پر اس عظیم الشان کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. مجھ سے قبل ہماری جماعت کے مایا ناز رہنماؤں نے آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے. میں شروع ہی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں اور ان کارکنوں، عہدیداروں اور ان جیالے ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کروں اور انہیں شاباش دوں جنہوں نے دن رات کی محنت ایک کر کے اپنی کوشش، بھرپور توانائیاں صرف کر کے آج کے اس کانفرنس کا اہتمام کیا اور پھر ایک قانونی اور آئینی کوشش کے ذریعے سے اس چوک کا نام باضابطہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معنون کیا. گرامی قدر سامعین، خلیفہ بلا فصل یہ لقب ہے اس شخصیت کا جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد امت کی قیادت، امت کی رہنمائی اور پیغمبر کی جانشینی کا شرف حاصل ہوا. خلیفہ ایک نبی کا ہے اور ایک خلیفہ اللہ کا ہے. قرآن کریم کو آپ پڑھیں تو ارشاد خداوندی ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتو میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. ایک شخص کو رب نے اپنا خلیفہ بنایا، ایک شخص کو رب کے محبوب نے اپنا خلیفہ بنایا. اللہ نے جسے اپنا خلیفہ بنایا تو اپنی مقدس جماعت فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو. پیغمبر نے جسے اپنا خلیفہ بنایا اپنی مقدس جماعت صحابہ سے کہا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو. اللہ کے فرشتے اللہ کے خلیفہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے، الا ابلیس، مگر ایک نے انکار کیا اور کھڑا رہا. پیغمبر کی پوری جماعت صاحب ایمان لوگ صدیق کے پیچھے لگ گئے، مگر ایک گروہ نے انکار کیا اور کھڑا رہا، جس میں خلیفہ خدا کو ماننے سے انکار کیا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فخرج انک رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا مردود بن کے، قیامت کی صبح تک میری لعنت اور پھٹکار تیرے اوپر پڑتی رہے. اور جس نے نبی کے خلیفے سے انکار کیا، انحراف کیا، تو کہیں تو فرمایا کہ اگر خلفاء کے نقش قدم پہ چلو گے تو ہدایت پاؤ گے، ان تولوا فانما هم فی شقاق، ان کا راستہ چھوڑو گے، مخالفت کرو گے، تباہی اور بربادی کی طرف جاؤ گے، لیکن اگر کچھ قدم آگے بڑھ کر میرے خلفاء پر اعتراض کرنے کی بھی جسارت کی، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا، رب کے خلیفے کے منکر پر بھی رب کی لعنت، جب رب کے خلیفے کی بات تھی تو لعنت کس نے کی؟ رب نے. جب نبی کے خلیفے کے انکار کی بات آئی تو لعنت کس نے کی؟ رب نے. کوئی رب کے خلیفے کا انکار کرے اس پر لعنت کرنا سنت اللہ ہے، کوئی نبی کے خلیفے کا انکار کرے اس پہ لعنت کرنا سنت رسول ہے. دوستو سپاہ صحابہ کیا چاہتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ سپاہ صحابہ چاہتی ہے کہ دنیا بھر کے کلمہ گو نبی کے خلیفے کو مان لیں، نبی کے خلیفے کو مان لیں، تاکہ آپس میں افتراق و انتشار، لڑائی جھگڑے کی فضا ختم ہو، ایک مرکز پہ جمع ہو جائیں، ایک موقف پروگرام اور نصب العین کو اختیار کر لیں. لیکن جو لوگ خلیفۃ الرسول کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں اور اس کے باوجود اپنا تعلق پیغمبر اور شریعت پیغمبر سے بھی وابستہ رکھنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی غور کی بات، اگر پیغمبر سے تعلق رکھنا ہے تو پیغمبر کے خلیفہ کو مانو، دین سے تعلق رکھنا ہے تو پیغمبر اسلام جسے دین دے کے گئے اسے مانو، نماز سے تعلق رکھنا ہے تو پیغمبر جسے امام بنا کے گئے اس کے پیچھے اقتدا کرو، اگر شریعت مطہرہ کو تسلیم کرتے ہو تو اس شریعت مطہرہ کا نفاذ پیغمبر کے وفات کے بعد جس کے ہاتھوں سے امت کے سامنے آیا اور نفاذ ہوا اس کے دروازے پہ آؤ. اگر پیغمبر کے وارث، پیغمبر کے خلیفہ، پیغمبر کے جانشین، پیغمبر کے نائب کا دروازہ چھوڑو گے پھر اپنا تعارف عیسائیت سے کراؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اپنا تعارف یہودیت سے کراؤ کوئی اعتراض نہیں، اپنا تعارف ہندو مت سے کراؤ کوئی اعتراض نہیں، سکھ مذہب سے کراؤ کوئی اعتراض نہیں، مرزائیت سے کراؤ کوئی اعتراض نہیں، کسی اور مذہب سے کراؤ کوئی اعتراض نہیں، پھر اپنا تعارف مسلمان ہونے کے ناطے کراؤ تو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. جو مسلمان ہے، جس کا معنی تسلیم کرنے والا، جو مومن ہے جس کا معنی ہے ایمان لانے والا، مسلمان وہی جو نبی کے فرمان کو تسلیم کرے، مومن وہی جو نبی کی شریعت پر ایمان لائے. تو نبی جسے امام بنا کے گئے جو اس کی اقتدا کرے وہ مسلمان، نبی جسے پیشوا بنا کے گئے جو اس پر ایمان لائے وہ مومن. ہو منکر صدیق کا، ہو باغی صدیق کا، ہو انکاری صدیق کا، اور اپنا اظہار اسلام کے نام سے کرے، اپنا تعارف مسلمان کے نام سے کرائے. سپاہ صحابہ صدیق کے باغی کو، صدیق کی صداقت کے انکاری کو، صدیق کی امامت کا انکار کرنے والے کو مسلمانوں کے نام سے تعارف نہیں کرانے دیں. کیوں؟ ہم نے یہ دیکھا، توجہ رکھنا تھوڑی سی، یہ مسئلہ میرا نہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے. پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد تین گروہ پیدا ہوئے. ایک گروہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا، مسلمہ قذاب نے تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ حضور کی زندگی میں کر دیا تھا، پھر طلحہ اسدی، یہاں تک کہ نبوت کا حیضہ اٹھا ایک عورت نے بھی کر دیا، بے نظیر کی کوئی سہیلی ہوگی، ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. نے کہا یہ کیا تو نے کر دیا؟ کہنے لگی دیکھو قرآن میں
یہ تو آیا ہے کہ حضور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، مذکر کے سیگے آئے ہیں، مردوں کا لفظ آیا ہے کہ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، یہ تو نہیں آیا کہ میرے بعد کوئی نبی یا نہیں، یعنی حضور کے بعد کوئی مرد نبی نہیں آئے گا، عورت آ سکتی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی، میں بڑا حیران ہوتا تھا بچپن میں، اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، 50,000 کا لشکر اس کے ہاتھ پہ ایمان لے آیا. میں حیران ہوتا تھا. اچھا پھر شادی شدہ بھی نہیں، غیر شادی شدہ عورت نبوت کی دعوت دینے لگ گئی، لاکھوں کی تعداد میں اس پر ایمان لے آئے، 50,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں نکل آئی، راستے میں اس کا مقابلہ ہو گیا مسیلمہ کذاب کے لشکر سے، مسیلمہ کذاب کی اور اس کی مٹ بھیڑ ہوئی. مسیلمہ کذاب بڑا عمر رسیدہ جہاں دیدہ انسان تھا، اس نے اسے پیغام بھیجا کہ دیکھ تو بھی نبی میں بھی نبی، میں تیری نبوت کو مان لیتا ہوں تو میری نبوت کو مان لے، اور اصل تو دشمن ہمارے مسلمان ہیں، آؤ ہم مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے سے بات طے کر لیتے ہیں، اگر میں نبی نہ ہوا تو میں تیرا مقتدی، تو نبی نہ ہوئی تو تو میری مقتدی، ہم مل کر مسلمانوں سے لڑیں گے. خیمے گاڑ دیے گئے، نبی اور نبینی دونوں مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ واقعات ہیں. 3 روز تک مذاکرات ہی ہوتے رہے، مذاکرات کیا ہوا، سب کچھ ہی ہو گیا. اس نے کہا اب، اس نے کہا جاؤ جا کر کہہ دو. اس نے کہا میں کیا کہوں، باہر جناب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہماری نبی جیت گئی، وہ کہتے ہمارا نبی جیت گیا. یہ فالوور، یہ اندھی تقلید کرنے والے، ان کے بھی وارے وارے جائیں، چاہے ماں ہے چاہے بیٹی ہے، کہتے کیا کمال ہے مذاکرات جیت رہے ہوں گے. یہ مذاق، یہ باہر نعرے لگا رہے ہیں وہ ہم جیت رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں. یہ واقعہ ہے، حقیقت ہے، افسانہ نہیں. ان ظالموں نے اندر حیا، اخلاق، انسانی اقدار کی جو پامالی کر سکتے تھے نبوت کے نام سے کی. اس نے کہا اب جا کر کیا جواب دوں. کہنے لگے کیا جواب دینے کی ضرورت ہے، میں ایک نبی ہوں، مجھے نبی عورت کی ضرورت تھی، تو نبی عورت ہے، تجھے نبی مرد کی ضرورت تھی، ہم دونوں کا نکاح ہو گیا. باہر نکلے، کہنے لگے ابھی ہمارا اتحاد ہو گیا، ہمارا نکاح ہو گیا. مسیلمہ کذاب بڑا کھران تھا، اس نے کہا اس کے جتنے مقتدی ہیں ان کو غصہ آئے گا، کہیں مجھے قتل نہ کر دیں. فوراً قلعے کے اندر داخل ہو گیا. جب یہ واپس آئی انہوں نے کہا جا کیا ہوا، کہنے لگی وہی آئی ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کر لو، میرا نکاح ہو گیا ہے، میرا نکاح. انہوں نے کہا نکاح ہو گیا ہے تو مہر کیا رکھا، نکاح ہوا ہے تو مہر. سر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہنے لیکن مہر تو ہم بھول گئے، مہر تو ہم. انہوں نے کہا جاؤ پوچھ کر آؤ مہر کیا ہے. وہاں سے آئی، دروازہ کھولو میں بات کرنا چاہتی ہوں، مہر کیا ہے. اس نے کہا اندر نہیں آؤ، اوپر سے بات کرو. اوپر چھت کے اوپر چڑھ گیا دیوار پر مسیلمہ کذاب. کہنے لگا کیا بات ہے، کہنے لگی میری قوم مجھے تنگ کر رہی ہے، وہ پوچھتی ہے مہر کیا رکھا ہے. کہنے لگا اسے کہہ دو محمد کی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، مہر میں 2 نمازیں معاف، مہر میں 2 نمازیں معاف. یہ حقائق ہے. چنانچہ یہ دونوں لشکر جمع ہو گئے، ان دونوں لشکروں نے مل کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیاری کی. اور جب لشکر اسلام جو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما ان کی قیادت میں وہاں پہنچا، ایک عظیم جنگ ہوئی. اس جنگ میں ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم کے قاری شہید ہوئے. تو میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد 3 گروہ تھے، جھوٹی نبوت کے مدعی، ایک گروہ پیدا ہو گیا منکرین زکات، ایک گروہ پیدا ہو گیا مرتدین کا، چوتھا گروہ تاریخ میں کوئی نہیں ملتا، چوتھا گروہ تاریخ میں. اور مسلمانوں کا تو ایک بھی گروہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے صدیق اکبر سے اختلاف ہو، صدیق اکبر سے اختلاف ہو. صدیق اکبر کی زندگی میں کوئی فرد بشر ایسا نہیں جس نے ابو بکر سے اختلاف کیا ہو اور نام مسلمان رکھا ہو. بلکہ جب ایک لشکر حضرت اسامہ ابن زید کی قیادت میں مسلمہ کذاب کی طرف روانہ ہو گیا، دوسرا لشکر دوسری مہم پہ اوپر چلا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ کچھ لوگ زکات دینے کے انکاری ہو گئے. آپ نے مسجد نبی میں آ کے خطبہ دیا، فرمایا یا معاشر الانصار یا معاشر المہاجر، اٹھو اپنے جوانوں کو لاہو چھانٹ کر، مجھے ایک لشکر چاہیے جو لشکر زکات کا انکار کرنے والوں کا مقابلہ کرے. جب آپ نے یہ اعلان کیا تو مدینہ کی زمین پر سلسلہ طاری ہو گیا. صحابہ کرام یہ بات سننے کے بعد پریشان ہو گئے کہ دو لشکر تو جا چکے ہیں، اب مدینہ میں سوائے کبار صحابہ کرام کے، سوائے شیوخ صحابہ کرام کے، سوائے بوڑھے اور عمر رسیدہ لوگوں کے اور کوئی باقی نہیں بچا. اگر اب ایک اور لشکر چلا گیا تو مدینہ کی رکھوالی کون کرے گا؟ روم اور ایران کی قوتیں مدینہ پہ نظر جمائی بیٹھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کل کوئی قوت آ کر مدینہ پہ حملہ کر کے مدینہ کو تراش کر دے اور مسلمانوں کے مرکز کو پوار کر دے. پھر شاید ایک اور بات کہ جو لوگ زکات دینے کے انکاری ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، زکات کے انکاری ہیں، لہذا کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ لڑائی کیسے؟ کلمہ پڑھنے والوں کی گردن کاٹنے کے لیے تلوار اٹھانا کیسا؟ چنانچہ مشورہ کرنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا فاروق اعظم کو نمائندہ بنا کر بھیجا گیا کہ جائیے آپ سمجھائیے. حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، کون عمر آیا جس کی تائید میں آسمانوں سے آیات ربانی آیا کرتی تھی؟ وہ فاروق اعظم آئے، آ کر عرض کی جانشین پیغمبر خلیفۃ المسلمین، ہمارے دو لشکر، ہماری قوت مدینہ کی کریم دو لشکروں کی صورت میں جا چکی ہے اور یہ مشرق کتے ایرانی اور یہودی اور روم کے عیسائی یہ ہمارے اوپر نظریں گاڑے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر وقت یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مدینہ کی سلطنت پر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، مہربانی کیجئے آپ تیسرا لشکر تیار مت کیجئے، منکرین زکات کو بھی ڈھیل دیجئے، ابھی مہلت دیجئے، ابھی نرمی کا معاملہ کیجئے. اور ویسے بھی وہ نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اگر زکات کا انکار کر بھی دیتے ہیں یا زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ ان کے لیے تلوار مت اٹھائیے. آپ نے یہ مشورہ دیا تھا تو صدیق کی زبان سے کیا بات نکلی؟ فرمایا عمر تم مجھے یہ کہتے ہو؟ اور جاہلیت میں اتنے غیرت مند تھے، اتنے بہادر تھے کہ تمہاری بہادری کی داستانیں عرب میں گونجتی تھی، اور جاہلیت میں بہادر بننے والے اسلام آنے کے بعد مجھے کیوں ہوتے ہو؟ سنو عمر، جا میرا پیغام باقی ساتھیوں تک پہنچا دو، جو شخص زکات کا انکار کرے اور زکات نہ دے ایون قصد دین وار حیجن، پیغمبر کے دین میں کمی کرے، اللہ کے ضابطوں میں نقش ڈالے، پھر میں زندہ ہوں وہ دین میں کمی کرے، میں زندہ ہوں وہ دین کی کسی چیز کا انکار کرے، میں زندہ ہوں وہ فراش کا تارک بنے، میں زندہ ہوں وہ دین کی دیواریں گرائے، میں زندہ ہوں وہ دین کی حدود پامال کرے، میں زندہ ہوں وہ رکن اسلام کا انکار کرے، صدیق کی زندگی کیا زندگی ہے، میں ان کے لیے تلوار اٹھاؤں گا، میں ان کے لیے لشکر بھیجوں گا، میں ان کی گدوں سے تلوار گزار دوں گا، چاہے مدینے میں لشکر آ کر مجھے شہید کیوں نہ کر دے، مدینہ کے کتے میری گوشت کی گوشتیاں ناش کیوں نہ ڈالے، میں منکرین زکات کو معاف نہیں کروں گا۔ اور یہ جملہ ایون کا شدین و انا حیر، دین میں کمی ہو اور میں زندہ، دین میں کمی ہو اور میں زندہ، صدیق جب تک زندہ ہے کسی کی مجال ہے کہ وہ دین میں کمی کرے۔ پھر لشکر تیار کیا، گیا لشکر کڑا کما کر کے آیا اور لوگوں سے وہ زکات لی جو رسول اللہ کے دور میں دیا کرتے تھے۔ دو سال تین مہینے دس دن گزرے، لوگوں نے دیکھا پیغمبر کے تشریف لے جانے کے بعد جب امت پہ ایک بھاری صدمہ تھا، نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی، کوئی اپنے صدمے اور غم کی وجہ سے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، کوئی صدمے کی وجہ سے تین تین دن تک ایک ہی جگہ بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا، پیغمبر کی جدائی کا صدمہ انسان تو انسان جنات تک کو ہوا، ان کے رونے کی آوازیں گلیوں میں گونجتی تھی، جنات تو جنات حیوانوں تک کو ہوا، حیوان روتے پھرتے تھے، پرندوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی، یہ نبی کی جدائی کا صدمہ تھا جو ایک آفت بن کر ایک مصیبت بن کر عالم اسلام پہ ٹوٹ پڑا تھا۔ ایسے موقع پر جب روح کے آدم جیسے لوگ تلوار نیام سے نکالے ہوئے کہتے ہیں خبردار کوئی مت کہے کہ پیغمبر اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، حضور ساتھ ہو گئے ہیں، جو ایسا کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور ایسے موقع پر ایک ابو بکر ہی تو ایسا تھا جو مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، پیغمبر کے محرام میں جا کر پیغمبر کے منبر میں بیٹھ کر سب کو بلا کر کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، من کان یعبد اللہ فانہ ماں محمد اللہ رسول قد خلق من قبل الرسول افا ماتا او قتلا ان قلب تمہارا آکابکم، کیا خیال ہے تمہارا؟ جو رب کی عبادت کرنے والا ہے سنے، رب زندہ ہے اس پہ کبھی موت، اور حضور کے بارے میں قرآن کہتے ہیں اے ایمان والو اگر حضور شہید ہو جائیں، اگر حضور فوت ہو جائیں، کیا تم واپس چلے جاؤ گے دنیا کفر میں؟ اٹھو پیغمبر کے پرچم کو مضبوطی سے تھامو، حضور کی شریعت کی مشل ہاتھ میں لو اور پیغمبر کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھیل جاؤ، اس اسلام کی حج کو لے کھاتی ہوئی نیا کو سنبھالا دینے والا، امت مسلمہ کے بکھرنے والے شرازہ کو مستحکم کرنے والا، اور اس دور میں بڑے بڑے فتنوں کے سر کچل دینے والا، اور مختصر شام میں اسلام کی سرحدوں کو 11 لاکھ مربع میل تک پھیلا دینے والا اگر کوئی انسان تھا تو چشم فلک نے ابو بکر دیکھا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ آج دنیا کے بڑے بڑے معرف سیاستدان مدبر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مسلمان ہو یا کافر ہو، اگر پیغمبر اسلام کے بعد ابو بکر کا وجود نہ ہوتا تو امت کا شرازہ اسی وقت بکھر گیا ہوتا۔ آج اگر چار دانگ عالم میں اسلام کا نام باقی ہے، شریعت مطہرہ کا وجود باقی ہے، اگر دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کی شکل صورت نظر آتی ہے، صدیق تیری صداقت کا صدقہ ہے، صدیق تیری خلافت کا صدقہ ہے، صدیق تیرے وجود کا صدقہ ہے، ہر مسلمان کا مسلمان ہونا، ہر مومن کا کلمہ گو ہونا صدیق کی خلافت کا صدقہ ہے، صدیق ہے تو مومن ہے، صدیق ہے تو مسلمان ہے، صدیق نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔
صدقت صدیق،
اور ویسے بھی
ٹھہریے ٹھہریے، ابھی یہ مرحلہ نہیں آیا، مجھے تھوڑا سا آگے چلنے دیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ عام سننے والا، کوئی کیسٹ سنے، کوئی تقریر سنے، وہ افسر ہو، متحت ہو، سپاہی ہو، اے ایس آئی ہو، پھر مجسٹریٹ ہو، اے سی صاحب ہو، کوئی ہو، جو بھی تقریر سنے ابتدا سے سنے، پھر آگے چل کر خود بخود انشاءاللہ وہ نوبت لاؤں گا، وہاں تک بات پہنچا کے چھوڑوں گا. اگر کوئی بات ابتدا سے سنتے اور پھر اسے محسوس کرتے، ہم کس صدیق کی بات کرتے ہیں جس صدیق کو مصلی امامت پر کسی نے ووٹ دے کر کھڑا نہیں کیا، اور جس سے مصلی امامت پر تلوار کے زور پہ کھڑا نہیں کیا گیا، جسے مصلی امامت پر کسی کی رائے لے کر کھڑا نہیں کیا. جب پیغمبر پہ غشی پہ غشی تاری ہوئی، نماز کے وقت آیا، حضور کو غشی سے افاقہ ہوتے، ارشاد ہوتے، اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، جواب آتا ہے نام الینتظرون، اللہ کے رسول نہیں بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، تو ارشاد پیغمبر ہوتے مروا اماکن فلیصلی بالناس، جا ابو بکر تو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر تو کہو لوگوں کو. لیکن اسی صدیق اکبر کی بیٹی پیغمبر اسلام کی زوجہ محترمہ وہ ارشاد فرماتی ہیں، اگر الفاظ یہ نہ ہوتے، اس کی بجائے کچھ اور ہوتے، تو شاید آج اعتراض پیدا ہو جاتا. اگر وہ کہتی کہ میرے ابا کو بلاؤ، اگر وہ فرماتی میرے ابا کو مسلے پہ کھڑا کرو، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کہنا حضور کچھ اور چاہتے تھے، عائشہ کے کہنے سے حضور نے ارادہ بدل لیا یا حضور نے خاموشی اختیار کر لی. بلکہ اصل سے عائشہ فرماتی ہیں کہ جب لوگوں نے، جب حضور نے میرے ابا کو بلانے کا حکم دیا، تو میں نے آگے بڑھ کر عرض کی، اللہ کے رسول، میرے ابا رقیق القلب ہے، میرے ابا اس قدر آپ کی محبت میں، اس قدر آپ کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب آپ کو مسلح پہ نہیں پائیں گے، ان کی قوتیں برداشت جواب دے جائے گی، مسلح پہ آپ کو نہیں دیکھیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے، میرے ابا کو چھوڑ کر کسی اور کو حکم دیجئے، میرے ابا کو چھوڑ کر کسی اور کو آگے لائیے تاکہ وہ امامت کرائے، نماز پڑھائے. ایک مرتبہ بات کی پیغمبری خاموش رہی، دوسری مرتبہ بات کہی حضور خاموش رہے، جب تیسری مرتبہ مشورہ دیا، فرمایا کیا کہتی ہو، اللہ کی وحی بارش کی طرح نازل ہو رہی ہے، رب راز کرتے رب کی وحی مطالبہ کرتی ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں مسلح پہ کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. اللہ یا اللہ رسول، اللہ رسول اس بات کو نہیں مانتے کہ صدیق موجود ہو اور مسلح پہ کوئی اور آئے. جاؤ صدیق کو کہو امامت کرائے، امامت کرائی. اسی عالم میں، انہی لمحات میں آپ کے اوپر بیماری کی کیفیت میں کمی ہوئی، آپ نے فرمایا کہاں ہے علی، بلاؤ علی کو، بلاؤ میرے چچا عباس کو، دونوں حضرات تشریف لائے، ہم حاضر ہیں. فرمایا میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، مسجد میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت علی کو ایک ہاتھ کے نیچے اپنے آغوش میں لے کر، حضرت عباس کے کندھے پہ دوسرا ہاتھ رکھ کر، اس طرح پیغمبر اپنے جلم میں، اپنی گود میں حضرت عباس اور علی کو لے کر مسجد نبوی میں اس طرح داخل ہوئے کہ آپ کے پاؤں کھسکتے ہوئے جا رہے تھے، زمین پہ نشان پڑ رہے تھے. گئے آپ مسجد میں داخل ہوئے، جب آپ پہلی سطر میں پہنچے اور صدیق اکبر کے قریب پہنچے، تو صدیق اکبر نے آہت محسوس کی، احساس ہوا کہ پیغمبر تشریف لے آئے، احساس ہوا کہ حضور تشریف لائے ہیں، پیچھے ہٹنا چاہا، حضور نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ، یہی کھڑے رہو، میں آج تیری امامت کی تائید کے لیے آیا ہوں، میری موجودگی میں، میری موجودگی میں امامت کر، تاکہ کل کسی کو انکار کرنے کی جرت نہ ہو، کل کوئی انکار کرنے والا انکار کرے تو اسے جواب دیا جائے تو کس ابو بکر کا انکار کرتے ہیں، اور جسے کھڑا بھی رسول نے کیا، اور جس کی کھڑے کرنے کے بعد تائید موقع پہ جا کے نبی کر گئے. اور پھر فراست پیغمبر، فراست پیغمبر، نبوت کی دور اندیشی غالباً یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ کل کچھ لوگ کہیں کھڑے ہو کر یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ یہ خلافت و نیابت، یہ خلافت و حکومت، یہ رشتہ دار کا حق ہے، یہ قریبی کا حق ہے، یہ وارث کا حق ہے، یہ وارث کو وراثت ملنی چاہیے تھی۔ اس دور اندیشی کے پیش نظر فراست پیغمبر نے اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ میرے چچا عباس کو لاؤ کہ اس وقت میری نرینہ اولاد نہیں، بیٹیوں کے بعد جو وراثت بچ جاتی ہے وہ پھر چچا کی طرف جایا کرتی ہے۔ بھئی ایک آدمی کا کی اولاد نہیں ہے، یا اولاد ہے مگر بیٹا، ایک بیٹی ہے، نصف اس کو مال دے دو، باقی نصف مال کس کے پاس جائے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ دو بیٹیاں ہیں، زائد بیٹیاں ہیں، مال کے تین حصے کر لو، دو حصے بیٹیوں کو دے دو، تیسرا حصہ کس کے پاس جائے گا؟ چاچا کے پاس۔ فرمایا چاچا کو لے آؤ۔ اب چاچا کے بعد دوسرا رشتہ، اگر چاچا نہ ہو تو چاچا کا بیٹا۔ فرمایا میرے چاچا کے بیٹے علی کو بھی لے آؤ۔ چاچا بھی وارث موجود، علی بھی وارث موجود، دونوں یہ وارث، کہ کل کہیں لوگ یہ نہ کہیں اگر علی موقع پہ موجود ہوتے تو نبی علی کو بھیجتے، ابو بکر کو نہ بھیجتے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ جناب روایات میں یہ تو آتا ہے ابو بکر کو بھیجو، مگر روایات میں یہ نہیں آتا کہ علی وہاں تھے، پیغمبر نے علی کو بلایا تاکہ قیامت تک یہ بات رہے کہ اس منظر میں علی موجود تھے، اس موقع پہ علی اور اس موقع پہ عباس بھی، حضرت عباس کو بھی بلایا، حضرت علی کو بلایا، پھر دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور دونوں کو ساتھ لے کر مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور دونوں کو ابو بکر کے پیچھے کھڑا کر دیا، دونوں کو ابو بکر کے پیچھے کھڑا کر کے پیغمبر نے اشارتاً بتلایا علی بات سن لے، عباس سجا تم بھی یہ دیکھ لو، اس ابو بکر کے پیچھے تمہیں لگا کے جا رہا ہوں، اس ابو بکر کے پیچھے کھڑا کر کے جا رہا ہوں، کل رشتہ داری کی بنیاد پر یا کسی اور عنوان پر ابو بکر کا دامن نہ چھوڑنا، ابو بکر کے پیچھے تمہیں محمد لے کے جا رہا ہے۔ گرامی کے سامعین، اب میں اپنی بات کو دلائل کے ذریعے، حالات و واقعات اور پس منظر کے ذریعے یہاں تک لے آیا ہوں کہ آخری ایام میں 17 نمازیں پیغمبر کی حیات میں، پیغمبر کی موجودگی میں، پیغمبر کے حکم سے، پیغمبر کے مسلح پہ، پیغمبر کی جماعت کو کس نے پڑھائی؟ کس نے پڑھائی؟ پھر حضرت علی کو، حضرت عباس کو ساتھ لے کر صدیق کے پیچھے کس نے کھڑا کیا؟ کس نے کھڑا کیا؟ حضور نے، جبکہ صدیق کی بیٹی فرما رہی تھی کہ ابا رقیق القلب ہے، ابا طبیعت کے لحاظ سے آپ کی محبت میں اس قدر مستغرق ہیں کہ برداشت نہیں کریں گے، تو پیغمبری نے فرمایا میں کیا کروں، اللہ بھی اس بات کو نہیں مانتا، میرا دل بھی تسلیم نہیں کرتا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو پھر اس قوم کی امامت کو ابو بکر کے علاوہ اور کرے۔ آگے 6 مہینے گزرے، حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی، جنازہ رات کو اٹھا، صفے سیدھی ہو گئی، حوالہ سنیوں کی کتاب کا نہیں، شیعوں کی کتاب کا، پہلے حوالے بھی ان کی کتابوں کے، یہ حوالہ بھی ان کی کتابوں سے، صفے سیدھی، امامت کون کرائے، جگر گوشہ رسول کا جنازہ کون پڑھائے؟ صدیق اکبر نے فرمایا علی بھائی آگے بڑھو، تم پیغمبر کے داماد ہو، حسنین کے ابو ہو، پیغمبر نے فاطمہ کا بازو
تیرے ہاتھ میں دنیا میں دیا تھا، اب فاطمہ کو ابو کے پاس پہنچاتے وقت جنازہ بھی پڑھا دے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، امیر المومنین، جانشین پیغمبر، خلیفۃ المسلمین، آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ میں آگے بڑھ کر جنازہ پڑھا دوں؟ علی یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی تو پیغمبر کے وہ الفاظ میرے کانوں میں رس گھول رہے ہیں، ابھی تو پیغمبر کی وہ صدا میرے قلب و جگر میں گونج رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يمهم غيره، کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس قوم میں ابو بکر موجود ہو پھر امامت کوئی دوسرا کرے. آپ آگے بڑھئے اور پیغمبر کی لفتے جگر فاطمہ کا جنازہ پڑھائیے. فاطمہ کا جنازہ پڑھایا، جنازہ ہو گیا. پھر اسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کے وہ تمام کے تمام نسخے جمع کیے گئے، قرآن پاک کو یکجا کر کے مدون کرنے کی باضابطہ تحریک کا آغاز ہوا. قرآن قلب قاری پہ تو نقش تھا، قرآن لسان حافظ پہ تو موجود تھا، قرآن مسلمانوں کے سینوں میں تو کیسٹ کی شکل میں موجود تھا، لیکن وہ قرآن جو پتوں پہ لکھا ہوا تھا، وہ قرآن جو درختوں کی چھالوں پہ لکھا ہوا تھا، وہ قرآن جو لکڑیوں پہ نقش کیا ہوا تھا، وہ قرآن جو اسی طرح پتھروں پہ نقش کیا ہوا تھا، جو چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، صدیق اکبر نے اعلان کیا جس طرح قرآن پورا کے پورا حافظ کے سینے میں ہے، قاری کی زبان پہ ہے، میں اس قرآن کو اب دنیا میں اس شکل میں بھی لانا چاہتا ہوں جس کو کتابت کی شکل کہتے ہیں، جس کو کتاب کی شکل کہتے ہیں، جس کے پاس جو نسخہ ہو وہ لائے تاکہ صدیق امت کو ایک کتابی قرآن پہ بھی جمع کر دے. چنانچہ قرآن کریم کی کتابت والے ان تمام چمڑوں، عوارق، پتے، درختوں کی چھالیں، ان سب کو جمع کرنے والی شخصیت کا نام بولو صدیق اکبر ہے. گرامی قدر سامعین، میں اب آگے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب قرآن کریم جمع کیا جا رہا تھا، جب فاطمہ کا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا، جب پیغمبر کے وصال کے بعد امت کی امامت کی جا رہی تھی، جب سقیفہ بنو سعدہ میں بغیر جھگڑے لڑائی کے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی جا رہی تھی، اس وقت کوئی دوسرا خلافت کا دعوے دار تھا؟ کوئی دعوے دار؟ سوچ لو، کوئی دعوے دار ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ شیعہ بھی کہتا ہے اس وقت خلافت کا کوئی دعوے دار نہ تھا. یہ عجیب بات ہے. آج کہتے ہیں خلافت علی کا حق تھی، علی کو ملنی چاہیے تھی. ہمارا اعتراض ہے، دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں، ابھی الیکشن ہوا ہے، الیکشن میں دو کینڈیڈیٹ ہیں، ایک پی پی کا، ایک مسلم لیگ کا، دونوں کا مقابلہ ہوا ہے، ایک جیت گیا دوسرا، ہارنے والے نے رٹ پٹیشن داخل کر دی، دھاندلی ہو گئی، میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی، ووٹوں میں گڑبڑ ہو گئی، چھرلو چل گیا، راتوں رات گڑبڑ کر دی گئی، ووٹ خرید لیے گئے، تو اس آدمی کی رٹ پٹیشن پہ بحث کی جا سکتی ہے، اس کی رٹ پٹیشن پہ بحث کی جا بحث کی گنجائش ہے، بات کرنے کی گنجائش ہے، الیکشن دوبارہ کرانے کی گنجائش ہے. دو آدمیوں نے الیکشن لڑا، ایک جیتا ایک ہار گیا، جیتنے والا جیت گیا، ہارنے والا ہار گیا، تیسری طرف سے میں آ گیا، میں رٹ پٹیشن داخل کرتا ہوں. کیوں؟ الیکشن دوبارہ کرایا جائے. الیکشن، بولو الیکشن، دھاندلی ہو گئی، جرلو ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی، الیکشن دوبارہ سوال ہوگا، تو الیکشن میں تھا؟ نہیں، امیدوار نہیں تھا. الیکشن کے لیے کاغذات داخل کرائے؟ نہیں کرائے. کوئی نشان ملا؟ نہیں ملا. الیکشن کمپین چلائی؟ نہیں چلائی. کوئی ووٹ پڑا؟ نہیں پڑا. جب الیکشن تھا تو کہاں تھا؟ جی میں یہی تھا. جناب الیکشن کے لیے کاغذات داخل نہیں کرائے، کمپین چلائی نہیں، نشان ملا نہیں، ایک ووٹ پڑا نہیں. ریٹ پٹیشن کس چیز کی؟ بحث کس چیز کی؟ مطالبہ کس بات کا؟ دنیا شجت کا میرا چیلنج ہے کہ دنیا شجت الٹی لٹک جائے. یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ جب ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی، جب خلافت کے لیے صدیق کے ہاتھ پہ دنیا بیعت کر رہی تھی، تم علی المرتضیٰ کو بیعت کا مدعی تو ثابت کرو. خلافت کا امیدوار ثابت کر دو، خلافت کا امیدوار ثابت کرو. خلافت کا امیدوار بیعت کا مدعی ثابت کرو کہ آپ نے بیعت کے لیے کہا میری بھی بیعت کرو. آپ خلافت کے امیدوار بن کے آئے ہوں، کسی ایک نے بھول کر بھی کہا ہو کہ بھائی میں تو علی کے ہاتھ سے بیعت کروں گا، میں تو علی کے ہاتھ پہ بیعت ہوں، وہ امیدوار نہیں، وہ بیعت کا مطالبہ کرنے والے نہیں، وہ ابو بکر کے مقابلے کے لیے آنے والے نہیں، بلکہ انہوں نے بھی بیعت کی ابو بکر کی، انہوں نے بھی بیعت کی ابو بکر کی. تم 1400 سال کے بعد کہتے ہو دھاند بھی ہو گئی تھی؟ نہیں سمجھ بات. 1400 سال کے بعد دھاندلی ہو گئی، بحث کرنا چاہتے ہیں، دھاندلی ہو گئی، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، دھاندلی ہو گئی، دلائل دینا چاہتے ہیں. اور دلائل تو تب دو، بحث تو تب کرو، مناظرہ تب کرو جب علی المرتضیٰ امیدوار ہو. وہ تو امیدوار ہی نہیں، بحث کس کی؟ دلائل کی ہوتی. تم نے آگے بڑھ کر بازار کا لاؤڈ اسپیکر لگا کر، سنیے بات، جیتنے والا ایم ایل اے بن گیا، جیتنے والا. اب ایم ایل اے کی پلیٹ وہی لگائے گا کوئی دو ہارنے والا. ایم ایل اے جو بنا ہے ایم ایل اے کی پلیٹ اسی کو ملے گی، دوسرا لگائے گا تو لگانے. پولیس والوں سے پوچھ لو، اگر صبح کو آپ بھی ایم ایل اے کی پلیٹ لگا لیں، جس طرح میری گاڑی کو سلام ہوگا آپ کی گاڑی کو بھی سلام ہوگا، ڈنڈوں کو سلام ہوگا. جس طرح مجھے قومی اسمبلی میں جانے کی اجازت ہے آپ کو بھی اجازت ہوگی. اگر آپ دھکا کریں گے انشاءاللہ آپ کھڑے تو ہو، انشاءاللہ تو جیتیں گے بھی. الیکشن نہیں لڑا، توجہ کیجئے، اسی بات پہ لانا چاہتا ہوں. خاموشی اختیار فرمائے، سنجیدگی کا ماحول ختم نہیں ہونا چاہیے. جس طرح منتخب ہونے والے کے لیے اسمبلی کا دروازہ کھلتے، غیر منتخب کے لیے اسمبلی کا دروازہ، منتخب کے لیے کرسی ہے، غیر منتخب کے لیے کرسی، منتخب کے لیے پلیٹ ہے، غیر منتخب کے لیے پلیٹ، منتخب کے لیے پروٹوکول ہے، غیر منتخب کے لیے پروٹوکول، منتخب کے لیے گرانٹ ہے، غیر منتخب کے لیے گرانٹ ہے. اب ایک غیر منتخب ہے، الیکشن لڑا نہیں، ووٹ مانگے نہیں، کاغذات داخل نہیں کرائے، اب آپ کہیں میں تو اس کی گاڑی پہ پلیٹ بھی لگاؤں گا، میں تو اس کو اسمبلی میں بھی بٹھاؤں گا، میں تو گرانٹ بھی اس کے لے کر دوں گا، میں تو اسمبلی کا دروازہ بھی اس سے کھلواؤں گا، تو یہ قانون سے بغاوت ہوگی. وہ جیل میں جا سکتا ہے، وہ ڈنڈے کھا سکتا ہے، وہ ذلیل اور رسوا ہو سکتا ہے، مگر اسمبلی کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، اسمبلی کی کرسی پہ. اور اگر کوشش کرے تو پھر سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ پھر سنو، پیغمبر کے بعد بغیر فاصلے کے، خاموش، پیغمبر کے بعد بغیر فاصلے کے، بغیر راستے کے، سب سے پہلے اگر امت کسی ہاتھ پر بیٹھ کر کے خلیفہ بلا فصل کسی شخصیت کو بنا چکی ہے تو اس شخصیت کا نام ابو بکر ہے. ابو بکر کے مقابلے میں بھی کوئی نہیں تھا, ابو بکر کے مقابلے میں کوئی انسان امیدوار بھی نہیں تھا. اگر امیدوار ہوتا بھی ابو بکر جیت جاتے, اسے پھر بھی خلافت کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں تھا, اسے پھر بھی خلیفہ کہنے کی اجازت نہیں تھی. وہ تو بلا مقابلہ جیت گیا. اور جو اس کے مقابلے میں نہیں ہے, جو اس موقع پہ نہیں ہے, تم اب اس کے لیے عدالتوں میں, لاؤڈ سپیکر میں, کلمے میں کہو کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر نہیں بلکہ علی ہے, یہ اسلام سے غداری ہے, اسلام کا مذاق ہے, تاریخ اسلام کو جھٹلانے کی سازش ہے, یہ اسلام دشمنی ہے, اور اسلام کا ماننے والا اسلام کے غداروں کو اجازت نہیں دے گا. لہذا جو مطالبہ مجھ سے قبل میرے برادر مولانا کے امامت کر رہے تھے کہ شیعہ کی عدالتوں سے یہ الفاظ نکالا جائے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ خود حضرت علی کی توہین ہے, یہ خود حضرت علی کی توہین ہے. دیکھو میں ایک آدمی کی کمپین کرتا ہوں, کمپین کر کے اسے ایم ایل اے بلاتا ہوں, اور جب تک وہ ایم ایل اے رہتا ہے میں اس کا مشیر, اس کا سیکرٹری بن کر اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں. تیسرا آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے وہ ایم ایل اے نہیں تو ایم ایل اے. میں کہوں گا جب میں اسے ایم ایل اے بلانے والا ہوں, جب میں اس کا مشیر ہوں, جب میں اس کا سیکرٹری ہوں, تو تیسری طرف سے کہاں سے آیا کمینے جو ہمیں لڑا رہا ہے؟ جب صدیق کے ہاتھ پہ علی نے بیعت کی, جب صدیق کی امامت میں علی نے اقتدا کی, جب فاطمہ کا جنازہ صدیق سے علی نے پڑھوایا, جب صدیق کے جسم کو غسل علی نے دیا, جب صدیق کی میت پہ کفن علی نے دیا, اور جب صدیق کو پیغمبر کے پہلو میں علی نے سلایا, اس ثبوت اس علی کو صدیق کے مقابلے میں لانا یعنی کی توہین ہے, یعنی سے بغاوت ہے, یعنی کے موقف کو جتلانے کے مترادف ہے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ علی کے نام لے کے علی کی توہین کرے. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. یہ جائز کہ ہم اجازت دیں, دوسری طرف سے دیکھو, اب سنے ارباب اہل لوکت, اب سنے حکمران انتظامیہ اور پوری سنے موقف وعدے اور صفات, پروگرام تاریخ سیرت احادیث کی کتب سے روشن بغیر کسی شک و شبہ کے, ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہو کر ایک نکلا ہوا موقف جس پہ امت جمع, جس پر صدیق اکبر کی صداقت پر امت جمع ہو کر مسلمہ سے ٹکرائی, صدیق کی صداقت پہ امت جمع ہو کر منکرین زکات سے ٹکرائی, صدیق کی خلافت پہ امت جمع ہو کر مرتدین سے لڑائی لڑی, اور جس کی خلافت پہ جمع ہو کر لوگ شہید ہو گئے, جن کی خلافت پہ جمع ہو کر لوگ زخمی ہو گئے, اگر صدیق کی خلافت سچی رہی تھی تو پھر صدیق کی خلافت کو مان کر لڑائی لڑنے والے شہید کیسے؟ اگر صدیق اکبر کی خلافت سچی نہیں تو پھر ان کے دور میں جتنی جنگیں ہوئی وہ بھی اسلامی جنگیں نہیں ہیں, ان جنگوں میں جتنے لوگ قتل ہوئے ان کو بھی شہید, ان کی دور اقتدار میں قرآن کے قاری شہید ہوئے, نبی کے صحابہ شہید ہوئے, بدر والے صحابہ شہید ہوئے, بہت حدیبیہ والے صحابہ شہید ہوئے. بات صرف صدیق کی خلافت کی نہیں, بات ابو بکر کی حکومت کی نہیں, بات تو یہ ہے پھر صحابہ کی شہادت کو کیا کہو گے, پھر اس جہاد کو کیا کہو گے؟ اور یہی وجہ کہ جن لوگوں نے صدیق اکبر کے صداقت خلافت کا انکار کیا, ان لوگوں نے ان کی جنگوں کا انکار کیا. کراچی کا ایک بدبخت, ایک بہتر کافر ابن کافر ایک کمینہ انسان علی اکبر شاہ اپنی کتاب مقام عمر میں لکھتے جیسے عمر کے دور میں جتنی جنگیں لڑی گئیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ مال و دولت کے حصول کے لیے تھی، وہ کشور کشائے کے لیے تھی، وہ اسلام کے لیے نہیں تھی۔ اور جو صدیق کی صداقت پہ حملہ کرے، جو فاروق کی عدالت پہ حملہ کرے، سن پھر تیری ذات میرے لیے کوئی غیر جو نہیں رکھتی، پھر تیری شخصیت کے لیے میری جماعت کے پاس کوئی حیا نہیں ہے، تجھے کافر بھی کہا جائے گا، مرتد بھی کہا جائے گا، بے ایمان بھی کہا جائے گا، سب کچھ کہا جائے گا، مگر مومن نہیں کہا جائے گا۔ ہمارا تو ایک ہی اصول ہے، ہمارا تو ایک ہی اصول ہے، ہمارا تو ایک اصول ہے، حیا کرو گے حیا کریں گے۔ حیا بھی میرا نہیں، مولانا شیر محمد یا کرمابت کا نہیں، صدیق کا حیا کرو گے، فاروق کا حیا کرو گے، اصحاب رسول کا حیا کرو گے، ان کا حیا کرو گے، ہم تمہارا حیا کریں گے، ان کی چوکھٹ پہ سر رکھو گے، تمہارے جوتے ہمارے سر کا تاج، تم ان کے دروازے پہ آؤ گے، ہم تمہارے دروازے پہ آئیں گے، تم ان کے جوتے چومو، ہم تمہارے جوتے چومے، حیا کرو گے حیا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، رام کرو گے رام کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ظلم کرو گے ظلم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ادھر سے کیا ہو رہا ہے، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ادھر سے کیا ہو رہا ہے، شریعت کی جانب سے پھول آ رہے ہیں تو مقابلے میں پھول لے لو، اگر اس طرف سے عقیدت کے سپاس نامے ہیں تو مقابلے میں دگنا لے لو، اس طرف سے اصحاب رسول کا حیا ہے تو پھر ہماری نگاہیں جھکی دیکھو، اگر اس طرف سے اصحاب پیغمبر کی تعریف ہے تو میں انہیں خراج تحسین کے تحفے دوں گا، لیکن جب میں شجت کی طرف دیکھتا ہوں، 1400 سال قبل سے لیتا ہوں، میں عبداللہ ابن ابئی کے دور سے لیتا ہوں، میں راس المنافقین عبداللہ ابن ابئی کے اس نطفہ جسے دنیا عبداللہ ابن جسے دنیا عبداللہ ابن سبا کے نام سے پکارتی ہے، جب میں اسے دیکھتا ہوں، جب میں محمد ابن یعقوب کلینی کو دیکھتا ہوں، جب میں اسی طرح اس کے لطفے توسی کو دیکھتا ہوں، کلینی کو دیکھتا ہوں، مدرسی کو دیکھتا ہوں، اور پھر ان کے روحانی مانوی لطفے خمینی کو دیکھتا ہوں، مجھے یہ سارے کے سارے ایک ہی مرکز پر ایک ہی موقع پہ ڈٹے نظر آتے ہیں، ہر ایک ان کا گرو، ہر ایک ان کا کلدار، ہر پوپ پادری نبی کے صحابہ پہ تبرع کرتا ہے۔ ابن ابئی کو دیکھا، ابن ابئی کو دیکھا تو قرآن نے بتلایا کہ یہ عبداللہ ابن ابئی اور اس کے باقی کل پرزے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں سے ملتے تھے کہتے تھے ہم ایمان لائے، جب کافروں سے ملتے تھے قالوا انا معکم، کافروں سے کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں سے تو ہم مذاق کرتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، سنو وہی بات، جب کہا گیا ابن ابئی کو اس کے چیلے چانٹوں کو ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے، اس راہ پہ آؤ جس پہ صحابہ آئے، وہ چال چلو جو صحابہ چلے، وہ انداز اختیار کرو جو صحابہ نے کیا، تو پھر ابن ابئی کے ان چہیتوں نے اور اس کی اولاد نے کیا کہا، کیا ہم ویسے کریں ویسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ صحابہ کرام پہ پہلا تبرع عبداللہ ابن ابئی اور اس کی جماعت نے پیغمبر کی زندگی میں کیا، کیا تبرع کیا؟ کہ ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائے۔ منافقوں نے صحابہ کو کیا کہا؟
کیا کہا بے وقوف؟ کیا کہا؟ سنو یہ بات، توجہ ہے، صحابہ کو حضور کے دور میں منافقوں نے کیا کہا؟ زور سے بولو، کیا کہا؟ اب ہم جب کہتے ہیں نا جی فلاں نے صحابہ کو کافر کہا، وارے وارے جائیں، قربان جائیں سمجھانے والوں کے، کہتے ہیں اچھا صحابہ کو یہ کہا، بہت بری بات ہے، اپنا منہ خراب کیا، اپنی آخرت خراب کی، اپنی عاقبت خراب کی، ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے، ہمیں جواب ہے. اگر کسی نے صحابہ کو یہ کہا ہے، گالی دی ہے، برا بھلا کہا، مولوی صاحب چھوڑیں، اپنی زبان کی خراب کی، اپنی آخرت خراب کی، اللہ اسے پوچھ لے گا، ہمیں جواب دینا، ہمیں جواب دینا. اور یہی سمجھاتے ہیں نا، خاص طور پر انتظامیہ کے افسر اور پولیس کے افسر جب سمجھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کی زبان پہ وہی آ رہی ہے، اس طرح سمجھاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں. ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے، وہ تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے. سنو، پہلا پارا ہے سورہ بقرہ کا، دوسرا رکوع ہے، ترجمے والا قرآن لے لینا، اسے پڑھنا شروع کر. جب منافقوں سے کہا گیا ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے، انہوں نے کہا انومن کما آمن سفہا، کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے. صحابہ کو بے وقوف کہا، اب دیکھ کہ رب رسول نے کیا جواب دیا. اور ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ تو نے کیا جواب دیا؟ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں صحابہ عقل مند ہے، بے وقوف نہیں بلکہ صحابہ، بلکہ صحابہ. ایک جواب اللہ کی طرف یہ ہو سکتا تھا کہ جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا ہے وہ جھوٹے ہیں، میں خدا کہتا ہوں صحابہ عقل مند ہے، ایک یہ ہو سکتا تھا. ایک یہ ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے میں نمٹ لوں گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے میں تمہاری زبانوں میں کیڑے ڈال دوں گا، ٹھیک ہے میں اس بکواس کا ابھی تمہیں دنیا کے اندر مزہ چکھاؤں گا. نہ وہ جواب دیا، نہ یہ جواب دیا، نہ وہ جواب دیا، نہ کیا جواب دیا؟ جواب دیا تو یہ جواب دیا، الا انہم ہم السفہا. خبردار، جو لوگ صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں حقیقت میں وہی بدترین بے وقوف ہیں، حقیقت میں وہی بدترین ہے. جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود صرف بے وقوف نہیں، قرآن کے تین الفاظ ہیں الا انہم ہم السفہا، تین تاکیدیں، وہ بدترین بے وقوف ہیں. جو صحابہ کو بے وقوف کہے اللہ کی نظر میں وہ خود بول بول وہ خود ہے. جو صحابہ کو ظالم کہے وہ خود ہے. جو صحابہ کو غاصب کہے وہ خود ہے. جو صحابہ کو منافق کہے وہ خود ہے. جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود ہے. بدترین کافر ہے، پر خلینی کو، پر خمینی کو، پر دوسری مدرسی کو، پر جا تبرسی کو، اٹھائے ایک ایک شیعہ کی کتاب کو، زندہ اور مردوں کی کتابوں کو، نجفی زندے اس کی کتاب پر، اری اکبر شاہ زندے اس کی کتاب پر، عبدال کریم مشتاق زندے اس کی کتاب پر، وسیع خان زندے ان کی کتاب پر، اور جو کمینے مرتد ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، ان کی کتابیں پر. شیعہ اپنی ہر کتاب میں پیغمبر کے صحابہ کو، اور صحابہ میں سے بھی صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، خمینی جیسے ملعون انسانوں نے نام لے کر لکھے کہ وہ کافر تھے. تمہیں ہمارے خمینی کو ہماری طرف سے، ٹھہریے، ہماری طرف سے یہ بات صدق مت کہو، میں شیعہ کو کافر کہہ دیا تو کہاں سے آسمان ٹوٹ گیا، میں نے خمینی کو کافر کہہ دیا تو کہاں سے جرم ہوا، میرے خمینی کو کافر کہنے پہ تیرے قانون کی کتاب حرکت میں آ گئی، تیرے قلم کی سیاہی چل پڑی ہے. اور خمینی کو کافر کہتا ہوں تیرا قلم چلتے، وہ صدیق کو کافر کہتا ہے تیرا قلم چلتا کیوں نہیں؟ اس وقت تیرے قلم اور کتاب کہاں ہوتے ہیں؟ اس وقت تیرے قانون کی سیاہی کہاں ہوتی ہے؟
پھر اکرم کے حروف کہاں ہوتے ہیں؟ اور پھر اس خمینی کی قبر پر نواز شریف بھی بھولنا بھی چادر چڑھاوے، انہیں تاں بھی جنتی، بے نظیر بھی چڑھاوے انہیں تاں بھی جنتی، یہ چادر چڑھائیں نواز شریف تے فرمایا جا کے خمینی کی تعلیمات منارہ نور ہے، منارہ نور ہے، آخ دن جی نواز شریف دا ساتھ نہیں دیتا، بے نظیر دے نال مل گئے، بے نظیر دے نال اسا نہ ملے، بے نظیر دے نال تہاڈے پی ایم ایل نے ملے صدر دے ووٹاں واری، آزم طارق نہیں وکیا، علماء دین نہیں وکے، تمہارے وکے، جب دن کے کہتے نواز شریف نواز شریف ووٹ پھر فاروق لغاری کو دیتے ہیں، ہم نہیں وکے، پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ووٹ کس کو دیا؟ سنو دنیا جانتی ہے، اگر آج بھی نواز شریف جو کچھ اس نے 3 سال 30 مہینوں میں کیا، 30 مہینوں میں اگر اس نے وہ وعدے پورے کیے ہوتے، 88 والے 90 والے، شریعت بل کا حلیہ بگاڑا اور کچھ پتا نہیں پتا، جس شریعت بل نے بے نظیر کا تختہ الٹا تھا وہی شریعت بل جب نواز شریف کے دور حکومت میں اسمبلی میں آیا، حلیہ کیسا بگاڑا، کہنے لگے قرآن و سنت کو، قرآن و سنت کو تمام قوانین پر بالا دستی حاصل ہوگی بشرطے کے قرآن و سنت پارلیمانی نظام سے نہ ٹکرائے، جے قرآن و سنت ٹھہرو اتنے ذرا ٹھنڈے رہو، جے قرآن و سنت پارلیمانی ڈھانچے نہ ٹکرائے، تو قرآن و سنت پیچھے پارلیمانی ڈھانچہ اگے، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا سود حرام بند کیا جائے، 8ویں ترمیم کے ذریعے شرعی عدالت کا فیصلے کو قانون کی حیثیت حاصل ہے، اس کا فیصلہ آ گیا تو قانون بن گیا، اگر 3 مہینے میں اس کو اپیل نہ کی جائے تو سود کا تحفظ کرتے ہوئے اس عدالت کے فیصلے کو سپریم شریعت اپیلنٹ کورٹ میں کس نے اپیل کیا تھا؟ کس نے؟ کہ ہمیں نئی سود کا نظام چاہیے، جے اسی بے نظیر دے سکے نہیں تو بھائی اسی ادھر دے نواز شریف دے بھی سکے کوئی نہیں، ہم نے ہمارے ہی کندھوں پہ سوار ہو کر آئے تھے، ہمارے ہی جھنڈوں کی پرچموں کے سائے میں کرسی پہ بیٹھے تھے، پھر ہمارے ساتھ کیا کیا؟ چل بھاگ جا، سمیر حق کو بدنام کرنے کے لیے میڈم تارا کو پیدا کر دیا، اور پھر کسی اور کو بدنام کرنے کے لیے کوئی اور سانیہ کھڑا کر دیا، یہ سب کچھ کر کے پھر کہتے ہو پتھر مار کے کانٹے پھینک کر پھولوں کی توقع رکھنے والوں اپنا حشر یاد کرو گے، اور پھر ہم نے آخری حجت کے طور پر جب اسمبلیاں ٹوٹ گئیں وہ نواز شریف سے کہو قرآن ہاتھ میں لے، 3 مرتبہ بائیں فوت ہو گیا ہے، زندگی میں ہزاروں اختلاف تھے، مرنے کے بعد کوئی نہیں، اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، میں نے کہا ہم اتحاد کرتے ہیں، آپ اس بات پر معذرت کریں کہ آپ سے غلطیاں ہوئیں، وائی نے کہا میں کہتا ہوں ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم نے آپ سے زیادتیاں کی، لہذا معاف کریں اتحاد کریں، میں کہا اتحاد کریں، پرسوں چمبا ہاؤس میں میٹنگ ہوگی، ہم گئے یہ بھاگ گئے، آئے نہیں میٹنگ کے لیے، پھر میاں ادر موجود ہیں اس نے میٹنگ کی، آؤ اتحاد کریں، ٹھیک ہے ہماری تمہاری میٹنگ جمعرات کو ہوگی، اس میں نواز شریف اور اسی طرح اس میں وہ ہمارے ایک ہے جو اسلامی نظریاتی کونسل اپنے جو ہے اس کی جن شکتی بھی ہے، نہیں محتمر عالم اسلامی کے وہ جن شکتی ہیں راجہ ظفر الحق، یہ آپ سے مذاکرات کریں گے، جمعرات کو ہم گئے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ بھول گئے وہ نہیں آئے، نواز شریف صاحب مولانا سمیر حق کے پاس اکوڑا خطر گئے، آؤ ابھی فیصلہ کرتے ہیں، کہتے 2 دن بعد میں بتلائیں گے، واپس گئے واپس نہیں آئے، کیوں؟ کہنے لگے ہم نے جو جلسے کیے ہیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ تو دو تہائی سیٹیں لے رہی ہے، دھیان کرے تھے آپ نے، دو تہائی سیٹیں لے رہے ہیں، اس لیے ہمیں دینی جماعتوں کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور مجھے کہا گیا ہمارا ساتھ دے دو، ایک سیٹ تمہاری ہے وہ ہم تمہیں دے دیں گے. میں نے کہا کون سا احسان کریں گے، ہم نے تو جیت کر لی ہوئی ہے، یہ سیٹ تو ویسے لے لیں گے. کہنے لگے ہم صرف اپنی جماعت کے نام پہ الیکشن لڑیں گے. میں نے کہا پھر ہم اپنی جماعت کے نام پہ الیکشن لڑیں گے، جاؤ وقت بتائے گا. اب جب ہار گئے بے نظیر آ گئی، مولویاں سانو ہرا دیتا ہے، مولویاں نہیں ہرایا تو اڑیا حماد کا ہرایا ہے، مولویوں نے نہیں ہرایا. تمہیں غلط فہمیاں تھیں، تمہیں اپنے پیسے اور دولت پہ گھمنڈ تھا. کہتے ہیں سب سے زیادہ نقصان دینی جماعتوں کو ہوا ہے. کون کہتا ہے دینی جماعتوں کو ہوا ہے؟ پہلے بھی ہمارے چھ ممبر تھے گن لو، آج بھی ہمارے چھ ممبر ہیں. ہم جتنے پہلے تھے اتنے اب اسمبلی میں ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی. اتنی کمی ضرور ہوئی ہے، پہلے عمر رشیدہ تھے، پہلے وہ پٹھان بزرگ تھے جو تقریر نہیں کر سکتے تھے، جو انگلش نہیں سمجھتے تھے. اب جوان مولوی اسمبلی میں آئے ہیں، تمہارا ناٹک نہ بند کر دے تو پھر کہنا. اس لیے ہوا ہوگا جس کو نقصان ہوا ہوگا، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا. اگر ہم اکیلے تھے اپنا بل لائے پاس کرایا، ناموس صاحب کا بل قائمہ کمیٹی کو بھجوایا، آج تو جوان ہے ہمارے ساتھ، ایڈوکیٹ مولوی ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے پاس علم جدید علم قدیم کے ماہر علماء موجود ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے موجود ہیں. ہمیں مت ڈراؤ، ہم نے بے نظیر بھی دیکھی، اس کا بابا بھی دیکھا اور تمہیں بھی دیکھا.
شیر اسمبلی حضرت مولانا علامہ محمد اعظم فاروق،
کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ہم اپنی سابقہ اس الیکشن کی سیاست پر کوئی ندامت کا اظہار نہیں کرتے. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے کسی کے جھنڈے کا سایہ نہیں دیا، ہم اپنے پاؤں پہ جیت کر آئے ہیں. ہم نے اتحاد کی کوشش کی، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہماری کوششوں کو ہماری کمزوری سمجھا گیا، ہماری کوششوں کو لا یعنی فضول سمجھا گیا، مذاق اڑایا گیا. جب مذاق اڑایا گیا ہم نے کہا پھر اپنی انا نہ بیچ، اپنی خودی پہ آنچ نہ آنے دے، تقدیر کے فیصلے رب کے حوالے کر. پھر کہتے ہیں مولوی ساتھ دیتے تو بے نظیر نہ آتی. لال نواز شریف کو پوچھو، جتوئی ہاؤس اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے مفتی نواب زادہ رسول اللہ مولانا فضل الرحمان جتوئی میں، ہم پانچ نواز شریف تھا. ہم نے کہا جناب آپ کے پاس کتنے ووٹ ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس 74 ووٹ ہیں. کتنے ووٹ؟ ہم نے کہا ہمارے پاس 20 ووٹ ہیں. کتنے ہو گئے؟ 94. اب ہمیں ووٹوں کی ضرورت تھی صرف 5 ووٹوں کی. ہم نے کہا 5 ووٹ. نواز شریف نے کہا میں 8 ووٹ میرے پاس اقلیتی ممبران کے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 102 ووٹ. ہم نے کہا اب سنو، ہم تمہارا سپیکر جتوائیں گے، ڈپٹی سپیکر جتوائیں گے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات کرتا ہوں، لیکن وزیر اعظم ہمارا ہوگا. وزیر اعظم کہنے لگے نہیں یہ بات نہیں، تمہیں مولوی وزیر اعظم اچھا نہ لگا، تمہیں بے نظیر اچھی لگی. ٹھہرو، یہ حقائق ہے، حقائق. یہ ٹھیک ہے سرگوٹا دے لوگوں، یہ ٹھیک ہے ساڈے کول پیسہ نہیں، دولت نہیں، ساڈے کول میڈیا نہیں، ساڈے زر خرید اخبار نہیں. اسی سچ بھی آخیے تو کوئی چھاپتا نہیں، انہوں کا جھوٹ بھی سچ بن گیا، لیکن کوئی بات تو کرے ہمارے ساتھ. اس کے باوجود ہم نے ووٹ دیے، 90 ووٹ نکلے یا نہیں نکلے؟ ان کے 70 پڑے، ہمارے 20 پڑے. سپیکر کو کتنے ووٹ نکلے؟ 16 ووٹوں سے سپیکر جیتا ان کا. اگر 8 ووٹ توڑے ہوئے ہوتے، جیسا اس نے کہا تھا کہ 8 تو ہماری اقلیتوں کے ووٹ ہیں، وہ ان کے پاس ہوتے اور 4 ان کے ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوئے جو بعد میں حلف اٹھاتے رہے، اگر یہ ووٹ ہوتے، یہ لوگ سنجیدہ ہوتے، سپیکر بھی جیتا، ڈپٹی سپیکر بھی جیتا اور وزیر اعظم بھی جیتا. آپ کہیں گے پھر کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں ہمیں تو تانا دیتے ہو کہ تمہارا ایک ووٹ بٹو کو چلا گیا, تمہارا ایک ووٹ بٹو کو چلا گیا. لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں, سارے آزاد بٹو کے پاس چلے گئے, سارے اقلیتی بٹو کے پاس چلے گئے, ہمارا ایک ووٹ ذرا چھوڑو, تمہارے پاس صوبائی اسمبلی میں کتنے آزاد آئے اور کتنے اقلیتی آئے؟ جتنے تمہارے ووٹ تھے اتنے ہی نکلے, ایک ووٹ بھی تم بڑھا. یہ نہیں مطلب کہ ووٹوں سے تمہیں ووٹوں کو تم سے نفرت ہو گئی تھی. سنو بات, فوج اور امریکہ کی میلی آنکھ سے نواز شریف تم ڈر گئے تھے, تم اپنے لیے سنجیدہ نہیں رہے تھے, تم اپنے لیے سرگرم عمل نہیں رہے تھے. کبھی تو وقت ہوتا تھا تم ایم پی او اور ایم این او کو ہوائی جہاز میں بٹھا کر سوات میں جایا کرتے تھے, تم ایم پی او اور ایم این او کو چھانگا مانگا اور میریٹ ہوٹل میں عورتیں پرووائڈ کیا کرتے تھے. اب تمہارے وسائل کہاں گئے تھے؟ تم ڈر گئے تھے فوج اور امریکہ کی آنکھ سے. جب تم اپنے لیے سنجیدہ نہ رہے تو ہم پاگل تھے جو تمہارے پیچھے چلتے. پھر ہم نے نہ بے نظیر کو ووٹ دیا نہ ان کو ووٹ دیا, کیونکہ بے نظیر کو ووٹ نہ دینا میرے مذہب کا مطالبہ تھا, اس کو ووٹ نہ دینا میری عقل میری فہم میری سیاست کا مطالبہ تھا. اس کو ووٹ تو جو اپنے لیے سنجیدہ نہیں, کیا اعتراض ہے کسی کو؟
حکومت پر آگے غالب,
بات دلائل سے کوئی کرے, کوئی دلائل سے ہمارے ساتھ بات کرے. بٹو کو پہلے قادیانی کہا پھر مسلمان کہا, ہم ضدی نہیں ہیں, ہم کسی کے اعلی کار نہیں ہیں. ہمیں وہ پمفلٹ ملا جس میں جو ربوے سے شائع ہوا تھا, اس میں تھا کہ بٹو نے 1997 میں قادیانیوں کو اتنے ہزار روپے دیا ہے, اس کی بنیاد پہ ہم نے کہا اپنی پوزیشن کلیئر کر, ادھر سے قادیانیوں کو چندہ دے, قادیانیوں کے ساتھ رشتے داریاں رکھے, ادھر سے وزیر اعلیٰ بن جائے, تجھے وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ نہیں آنے دیں گے. غیرت تھی, نبی کی ختم نبوت سے پیار تھا. چیلنج کیا مسلم لیگ نے, کیوں نہیں کیا کبھی؟ کیوں نہیں کیا کبھی؟ جب تک وہ تمہارا سپیکر رہا تو مسلمان رہا, جب وہ نگران وزیر اعلیٰ بن گیا تو پھر کہنا ایک قادیانی ہے, قادیانی تم تحریک چلا دو اس کے خلاف. ہم نے اعلان کیا ہم تحریک چلائیں گے, وہ چل کے آیا. اس نے کہا وجہ, ہم نے کہا یہ دیکھو کتاب. اس نے کہا 1985 کی کتاب اٹھائی, اس نے کہا یہ دیکھو, اسی طرح 1985 میں بھی چھپا تھا, میرا باپ قادیانی ہے, میں نے اس کے ساتھ اپنے تعلقات توڑے ہوئے ہیں, اس نے میرے نام پہ پیسے دیے 85 میں, یہ وہی دوبارہ چھپا ہے, میرا قادیانی سے کوئی تعلق نہیں, میں قادیانی نہیں. ہم نے کہا ہم نہیں مانتے. کیسے مانتے ہو؟ لکھ اپنی قلم سے, مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے, مرتد ہے, جو اس پر ایمان لائے وہ بھی کافر ہے مرتد ہے, چاہے تیرا رشتہ دار ہو وہ بھی کافر ہے مرتد ہے. تیرا عقیدہ وہی ہے جو 1400 سال کے مسلمانوں کہے کہ نبی آخری رسول ہے, محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں. لکھ, لکھا, دستخط کیے. ہوتے ہم کسی کے پیسے لے کر بیان جاری کرنے والے, ہم کہتے وہ پیسے تو واپس ہو رہے ہیں, تو بھی کچھ دے دے. ہم نے کہا ہماری لڑائی بھی واضح, ہماری سلو بھی واضح. ہم لڑائی بھی رب کے لیے لڑتے ہیں, ہم سلو بھی خوشی کے لیے کرتے ہیں. اس لیے ساجد نقوی نے کہا 72 گھنٹے میں قادیانی مسلمان کیسے ہو گیا؟ میں نے جواب دیا, جناب جس طرح منظور بٹو نے کہا ہے تم بھی چلے آؤ, تم بھی چلے آؤ. ہم 8 سال سے 9-10 سال سے تمہیں کافر کہتے ہیں, تیرے اباؤ اجداد کو کافر کہتے ہیں, تیری ذریت کو کافر کہتے ہیں, تو آ کے کہ مجھے کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم کہیں گے تم صدیق اکبر کو, تم اصحاب رسول کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے, انہیں کافر کہتے ہو. تو کہ ہماری توبہ, تو کہ کہ جو صدیق کو کافر کہے وہ کافر ہے, تو کہ کہ خمینی کافر ہے, تو کہ مجلسی کافر ہے, تو کہ طوسی کافر ہے, تو کہ قرینی کافر ہے, تو کہ تبرسی کافر ہے, تو کہ پوری دنیا شکت کافر ہے. میں آج کے بعد سنی ہوں, میں صدیق کا نوکر ہوں, وہ 72 گھنٹے بعد بنا, تجھے 72 سیکنڈ میں بنا دیں گے. کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ سیڈیاں پالیسیاں اور پالیسیاں وہ بدلتے ہیں جو نرم و نازک گدوں پہ ایئر کنڈیشنوں اور سردی کے دنوں میں ہیٹروں والے کمروں میں رہنا جانتے ہوں. وہ پالیسیاں نہیں بدلتے جنہوں نے کانٹوں پہ سولی پہ زندگی کو چڑھایا ہو, جنہوں نے ہتھ کڑیوں سے ہاتھوں پہ زیور پہنے ہو, جنہوں نے بیڑیوں سے اپنی ٹانگوں کو ٹیڑھا کرایا ہو, جن کے جسم کا ایک ایک حصہ ظلم و تشدد کی ضربات سے نشان زدہ ہو, وہ کٹ جا کرتے ہیں مگر انہیں ڈپلومیسی نہیں آتی. آج بھی ہم, آج بھی میں چنیور سے ابھی آ رہا ہوں, ان پانچ علماء کو مل کر آ رہا ہوں جو 15 مہینے جیلوں میں رہے, تشدد کا نشانہ بنے. کیوں کہ وائن صاحب کا فون تھا کہ قرآن تو جلایا ہے شیعہ نے لیکن یہ مقدمہ کر دو مولویوں پر. پانچ علماء پر مقدمہ کیا, گرفتار ہوئے, 10-10 راتیں کھڑا رکھا گیا, مارا گیا, تلوے پھاڑ دیے گئے, ان کے پاس چیر دیے گئے. 15 مہینے کے بعد آج بھی وہ رہا ہو کر آئے ہیں, وہ موقف پہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں, راتوں رات بھیگے نہیں. میں تو ہمیں ہم پر وہ اعتراض کرے, وہ اعتراض. آخری رات صبح کو صدر کا الیکشن تھا, نواز شریف, وسیم سجاد, 2 آدمی, ان کے علاوہ اور بھی کچھ نام تھے مجھے یاد نہیں, فلیٹ پر آئے ہمارے پاس. کہنے لگے ہم ایک نئی سیاست, ایک نیا مشورہ لے کر آئے. میں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگے وسیم سجاد صاحب تو ہار رہے ہیں, نواب زدہ نصر اللہ کو ووٹ دے دیں. میں نے کہا کیوں دیں؟ کہنے لگے بگٹی کے ووٹ بھی اس کو مل جائیں گے, ایم کیو ایم کے مل جائیں گے, ہمارے مل جائیں گے, وہ فاروق لغاری کو ہرا دے گا. میں نے کہا نواب زدہ نصر اللہ کھڑا نہیں ہوگا. کہنے لگے تیار ہو گیا, ابھی ہمارے پاس ہی بیٹھے تھے, موبائل فون پہ بات ہوئی. نواب زدہ نے کہا میں نہیں کھڑا ہوتا, میں کھڑا. کہنے لگے پھر وسیم سجاد کو دے دو. میں نے کہا تمہارے ووٹ کتنے ہیں؟ تمہارے اتنے کہنے نے آدھے ووٹ تمہارے توڑ دیے. ہم لوگ موقف پہ جان دینے والے ہیں, ہم گوڑیوں پہ بکنے والے نہیں, لیکن جاؤ تمہارے ممبران بک چکے ہیں. کہنے لگے نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ابھی بتاؤ تمہارے ووٹ کتنے ہیں, قومی اسمبلی میں کل کتنے پڑیں گے؟ کہنے لگے 60 سینیٹروں کے, 78 قومی اسمبلی کے ممبروں کے, اگر آپ نہ دیں تو ہماری گنتی 78, 60 اور 78 کتنے بن گئے بھائی؟ 132 کتنے بن گئے؟ 132 یا 38, 38. صبح کو نکلے 106, کتنے نکلے؟ اور 32 ووٹ کدھر گئے؟ مسلم لیگ نے کدھر گئے؟ سانو کیوں پوچھ رہے ہو؟ بک گئے راتوں رات. ہمیں کہتے ہیں آدم تارک بک گیا. آج بھی اگر اسمبلی میں منگل کے دن یوم صدیق اکبر کے موقع پر ایٹمی پالیسی کے اوپر تقریر کرتے ہوئے نواز شریف نے تو ساری تقریری پڑھ کر کی, جب کاغذ رکھ دیتا تھا تو بھول جاتا تھا. اس لیے پیپل پارٹی والے نے کہا یہ تیری تقریر نہیں, یہ کسی اور کی تقریر ہے. کہنے لگا مجھے بڑا دکھ ہے کہ بے نظیر میری تقریر میں نہیں آئی, یہ چلا گیا. اللہ کا کرنا ایسا کہ ادھر سے میری باری آ گئی, ادھر سے بے نظیر آ گئی. میں نے کہا کیا اللہ نے موقع دیا ہے. آج پھر پہلے نواز شریف کے سامنے للکارتا تھا, آج اس کے سامنے بول. میں نے کہا سن, ہم اپنے موقف پہ ڈٹنے والے لوگ ہیں, ہمارا موقف عورت کی سربراہی پر وہی ہے جو پہلے تھا, ہمارے لاکھ اختلاف ہیں, لیکن بے نظیر صاحبہ تو ایٹمی مسئلے پر آگے بڑھ, ڈاکٹر اس مسئلے میں تیرا ساتھ دیں گے اگر تیرے پاؤں میں جان ہوئی تو. اور آج یوم صدیق اکبر ہے, میں نے 3 دن پہلے اسمبلی میں کہا تھا کہ یوم صدیق اکبر کے موقع پر اجلاس نہ کیا جائے. کیوں کہ یاد کر 6 مہینے پہلے کی بات, جب نواز شریف کا دور اقتدار تھا, مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس 8 محرم کو تھا تو جناب کی ساری پارٹی یہ کہہ رہی تھی 8 محرم ہے، 10 محرم قریب ہے، حضرت حسین کی شہادت کا سوگ ہے، اجلاس برخاست کیا جائے کیونکہ حسین کی شہادت کا دن قریب آ رہا ہے. جب حسین کی شہادت کے دن قریب آنے میں 2 دن باقی تھے تم اجلاس کی برخاستگی کا مطالبہ کر رہے تھے اور آج حسین کے نانا کی وفات کے دن ہے، کیوں اجلاس بلایا؟ تمہارے وزیروں مشیروں کو اسلام کے بارے میں کوئی علم نہیں، تو اپنے وزیروں کو کہنے لگے کیوں نہیں مجھے بتلایا؟ میں نے کہا ان کو پتا ہو تو بتلائیں، انہیں کیا پتا کہ صدیق کون تھا، اس کا یوم وفات کون تھا، کون تھا؟ اور مت ہمیں کہو کہ جی یہ بھی بدعت کرنے لگ گئے، یہ بھی جلوس نکالنے لگ گئے. اسی کو جلوس سوار سمجھ کے نہیں نکالتے، احتجاجی جلوس طالب علموں میں نکل رہا ہے، احتجاجی جلوس مولویوں میں نکل رہا ہے، احتجاجی جلوس ایک مولوی جیل چل جائے تو احتجاجی جلسہ جائز ہے؟ جو صدیق اکبر کی صداقت اور صدیق کی خلافت پہ حملے ہوں میں احتجاجی جلوس کرتا تو ناجائز ہو گیا؟ کوئی اسلام نہیں، کوئی سنت مستحب، کوئی فرض نہیں، احتجاج ہے. اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اصحاب رسول کی عزت و ناموس کا تحفظ نہیں ہوتا. اپنے فتووں کا رخ موڑ، نہیں موڑتا تو جہاں اور ہزاروں لگا رہے ہیں ایک تیرہ بھی صحیح، کیا پرواہ ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.